میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب محتر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل جہاں دعوت اسلامی مختلف مدنی کاموں کو سر انجام دیتی ہے، وہیں آرا سے بزرگان دین منانے کی سعادت بھی پاتی ہے، جس میں بالخصوص بالخصوص ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا و مولا، بغداد والے آقا حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں بیان کا آغاز کروں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. جو سب سے بنیادی نیت ہے بیان کرنے والے کے لیے، بیان سننے والے کے لیے، اجتماع میں آنے والوں کے لیے، یا جو مدنی چینل پر بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو سب سے بنیادی نیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہم سب نے یہ عمل کرنا ہے. اخلاص یہ شرط ہے، اخلاص یہ قبولیت کی چابی ہے، اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہی عمل اصل عمل ہے، اس کا ثواب بھی رب کریم اپنی رحمت کے شایہ نشانہ میں عطا فرمائے. نیز میرے اسلامی بھائی یہ بھی نیت کر لیں کہ یہاں وہاں نہیں دیکھوں گا، دریوں سے نہیں کھیلوں گا، بدن یا کپڑے یا بالوں کو نہیں سہلاؤں گا، اور جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا. اگر نہیں بیٹھے تو بیٹھ جائیے، اور تھک جائیں تو پھر جس طرح ہو اس کروٹ بیٹھیے، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے. حتی الامکان کوشش کروں گا نگاہوں کو جھکا کر درس و بیان سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں، ہما گوش ہما تن ہو کر سنو، یعنی توجہ کے ساتھ سنو، بلا وجہ نقل و حرکت سے بچوں. بالخصوص بالخصوص اس بات کی نیت کریں کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. موبائل فون آف کر دیجئے. اگر آپ موبائل فون نکالتے رہیں گے, اس کو چیک کرتے رہیں گے, میسج پڑھتے رہیں گے, میسج کرتے رہیں گے, تو ظاہر ہے کہ جو بیان ہم سننے جا رہے ہیں اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اب اتنا وقت دے کر, اتنی قربانیاں دے کر آپ اجتماع میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور الحمدللہ پیر و مرشد کا ذکر ہے, غوث اعظم کا ذکر ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جہاں اللہ کے نیک بندوں کا, جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے, وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت پر نظر جماتے رہنا ہے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے, تیرے پرہیزگار بندے, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے کا ذکر مبارک ہے. یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر, اور ان کی برکتوں کا صدقہ ہماری مغفرت کر. ہم اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت کو پانے کے لیے اس کے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہیں, اور ان کی سیرت میں, ان کے ذکر میں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں چنتا ہے, انہیں پسند فرماتا ہے, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. اور میرے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی تو کیا بات ہے کہ ان کو تو جو مقام و مرتبہ عطا ہوا, وہ اس کی تو بات ہی جدا تھی. انشاءاللہ عزوجل اس پر بیان کرنے کی نیت کرتا ہوں. میں نے بھی آج نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی, حیات غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم پر کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی حیات کے مختلف پہلو پر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ خطا اور لغزش سے بچاتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پہنچا دو میری طرف سے, ایک ہی آیت کیوں نہ ہو پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا. مدنی قافلوں کی دعوت, مدنی انعامات کی دعوت, دیگر مدنی کاموں کی دعوت, شریعت کی پابندی کی دعوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس طرح کی دعوتیں دینے کی بھی میں نے الحمدللہ عزوجل نیتیں کی ہوئی ہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے جو کچھ ہمیں اسباق ملیں گے, سبق ملے گا, درس ملے گا, انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی سنتے چلے جائیں گے. مختلف پہلو ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے ان کا بیان بھی سنا ہے, اور مختلف عنوانات ان کی سیرت کے موضوع پر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ مختلف سیرت کے پہلو جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھیں. آپ کی ولادت مبارک سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک جو جو میسر آئے گا انشاءاللہ عزوجل بیان کروں گا. آپ نیت کر لیجئے کہ اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے. جب توبو اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا, صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا, اللہ کا نام آیا تو عز و جل اور پیارے حبیب کا ذکر آیا تو درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یوں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل, اور پھر جو نیکی کی دعوت سنوں گا اسے آگے پہنچاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مروی ہے کسی نے محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے آپ کے لقب محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا, دین کو حیات دینے والا, اس لقب کی وجہ پوچھی. تو میرے غوث پاک میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سن 1105 ہجری میں برہنہ پاؤں یعنی پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں بغداد آ رہا تھا. مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی کمزور نظر آتا تھا. اس نے میرا نام لے کر سلام کیا اور قریب آنے کو کہا. جب میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے کہا. میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو دیکھتے دیکھتے اس کا جسم صحت مند اور توانا ہونے لگا. رنگ و جسم پر تازگی چھانے لگی. میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا. کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف اور کمزور ہو گیا. چنانچہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عصر نو زندہ فرما دیا. آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا. اس ملاقات کے بعد جب میں جامع مسجد پہنچا تو لوگوں نے مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. اس سے پہلے میرا یہ لقب نہ تھا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محی الدین دین کو زندہ کرنے والے تھے. اس محی الدین والا جو لقب ہے آپ کا, اس پہلو کو ہم مزید سمجھنے کی اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت مبارک ہوئی. جیلان نامی زرخیز صوبے کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور آپ کی والدہ ماجد ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. لہذا آپ کو دونوں سلسلوں کی برکتیں حاصل ہیں کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت امام اہل سنت کی منقبت میں کچھ یوں لکھتے ہیں, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. کہ تو حسنی بھی ہے تو حسینی بھی ہے. کہ تو حسنی اور حسینی ہے کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر رہنما کے حوالے سے راستہ بتانے والے کے حوالے سے مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس منقبت میں بھی اس کا بیان فرمایا ہے. آپ کے آنا سید عبداللہ سومعی رحمہم اللہ اپنے دور کے اصحاب کرامت اولیاء میں سے تھے. والد ماجد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے, اس لیے آپ کی پرورش آپ کے جد محترم نانا نے فرمائی تھی. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو اوصاف تھے, جو ولایت کی جو نشانیاں تھیں, کہ مادر زاد ولی تھے یعنی پیدائشی ولی تھے. بچپن ہی سے آپ کا جو ایک انداز تھا نا وہ بالکل سب سے نمایاں تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں, اس طرح کی شخصیت ہوتی ہیں, شروع سے ہی ان کے انداز جدا ہویا کرتے ہیں. ان کے جب بچپن کی باتیں سامنے آتی ہیں, ظاہر ہے کہ جب جوان ہو کر یا بالکل ظاہر ہو کر جو کچھ ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں, اب لوگ ان کے بچپن پر غور کرتے ہیں, ان کے لڑکپن پر غور کرتے ہیں, ان کی ولادت کے وقت کے پر غور کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات پر غور کرتے ہیں, تو کئی چیزیں مطلب کہ ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں 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 یہ یوں تھا, یوں تھا, یوں تھا, یوں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جب بچپن کے متعلق ذکر کیا گیا تو یہاں تک لکھا گیا کہ بچوں کو جیسے کہ کھیل کود میں مصروف ہونے کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کود کے اندر مصروف ہوتے ہیں, یہاں بھی بھاگتے ہیں, وہاں بھی بھاگتے ہیں, یہ بھی کھیلتے ہیں, وہ بھی کھیلتے ہیں. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا یہ تھا کہ بچپن ہی سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھیل کود کے معاملہ سے محفوظ فرمایا تھا. اور ایسا انتظام تھا کہ جب بچوں کی طرف آپ توجہ کرتے, جب کھیل رہے ہوتے تو غیبی آواز آپ کو سنائی دیتی, اے برکت والے میری طرف آ, اے برکت والے میری طرف آ. تو میں بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش پناہ لے لیتا. وہ فرماتے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں آج بھی تنہائی میں وہ آواز سنتا ہوں. اسی طرح جب بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا, تو ارشاد فرمایا اس وقت جب میں 10 سال کا تھا, گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے تھے. جب میں مدرسے پہنچتا تو میں سنتا فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہوتے اللہ تعالی کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. واہ کیا بات غوث اعظم کی, 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 واہ کیا بات غوث اعظم کی. اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر رہا. یوں تو یاد رکھیے کہ ولایت یہ وہبی ہوتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عطا ہے. انسان کے بعد وہ اوصاف, پھر اس میں وہ اوصاف ہوتے ہیں. نیک آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے, پرہیزگاری اللہ کا ولی ہوتا ہے, کوئی فاسق کو فاجر, کوئی گناہ گار بدکار, یوں اس طرح. تو مطلب اس کے لیے تو یہ جو نیک ہوتا ہے تو اس ولی کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں, کہ ولی کی پہچان روایتوں میں آتی ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سچائی پر, یہ سب سے بنیادی وصف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, سچائی پر, یعنی آپ کی جو نیکی پرہیزگاری اور ولایت کے متعلق جو آپ سے پوچھا گیا. اور فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا. یعنی یہ آپ کے لیے انتہائی ایک خاص بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بچپن کا آپ کا جو واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے, آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آپ جب گھر سے چلے بغداد شریف کے لیے تعلیم کے لیے, کہ میں کیا آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی, اس وقت 18 برس کی آپ کی عمر تھی. لیکن بچپن سے ہی آپ کی یہ تربیت تھی کہ آپ سچائی پر, آپ کو اللہ کی رحمت استقامت تھی, اور جھوٹ آپ کی سیرت میں آیا ہی نہیں ہے. اور جھوٹ بالکل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, اور سچی بات کرتے تھے. اور یہ وہ سچائی تھی جس نے ان ڈاکوؤں کو توبہ پر آمادہ کر دیا جو پورے قافلے کو لوٹنے آئے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے سچی سچی بات کہہ دی کہ میرے پاس اتنے رقم میری ماں نے میری گدری میں سی کر دی ہے. جب وہ برآمد ہوئی ڈاکو نے پوچھا کہ بچے لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں, تم نے کیوں سچ سچ بتا دیا؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کو وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یعنی یہ وہ بات ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیونکہ ہم سیرت اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیات مبارکہ پر بیان سن رہے ہیں. تو آپ کی حیات مبارکہ کا ایک اہم ترین پہلو سچائی تھی, اور اس میں آپ کا یہ فرمانا کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تب بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. ابھی ہو سکتا ہے مدنی چینل پر کئی ایسے ہمارے مدنی منے ہوں, یہاں بھی کتنے اسلامی بھائی ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں, استاد سے جھوٹ بولتے ہیں, سیٹھ سے جھوٹ بولتے ہیں, کسٹمر سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنی نوکری بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کوئی حرام روزی کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کوئی گھا کو کاٹنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کوئی ماں باپ کے حوالے سے اس کو خوف بیٹھ جاتا ہے, غلطی ایسی کرتا ہے تو ماں باپ پوچھتے کیا ہوا تو جھوٹ بول دیتا ہے, دیر ہو جاتی ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. مدرسے میں, جامعہ میں جہاں پڑھتا ہے وہاں جب جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے تو کیوں, تو جھوٹ بول دیتا ہے. ایون کے بڑے بھی جھوٹ بول دیتے, جھوٹی اپلیکیشن لکھ دیتے بچوں کو. جب بچہ لیٹ ہو جاتا ہے تو والدین جھوٹی اپلیکیشن لکھ کر دے دیتے ہیں, وہ بچہ جا کر وہ ماں باپ کا جھوٹ بول کر دے دیتا ہے. تو اے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں, اے عاشقو, عاشقان غوث العظم, آپ پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ عزوجہ جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ سے دور رہیں. خلاف واقعہ بات بیان کرنا, جو بات ہوئی نہیں ہے وہ بیان کرنا. پھر جھوٹ کی اقسام بھی ہیں, جھوٹ کے شرعی احکام ہیں, یہ پورا ایک باب ہے جھوٹ, کیونکہ ہم علم دین سے بہت دور ہیں. لہذا اصل تو جھوٹ, جھوٹ کی تعریف اور جھوٹ کی اقسام, جھوٹ کس وقت کبیرہ, کس وقت ہے, کس وقت نہیں ہے, کس وقت جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, کس وقت جھوٹ بولنے کی مطلقاً اجازت ہی نہیں, ان تمام احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. امیر سنت الحمدللہ اس معاملے میں مدنی پول ہمیں عطا کیے ہیں, ہمیں مقتدۃ المدینہ نے بہار شریعت چھاپ کر دے دی ہے, اس میں دیکھ لیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں. ہاں جھوٹ پسند کسی کو بھی نہیں ہے, یہ بات تو جانتے ہیں. یعنی جھوٹا آدمی بھی جھوٹ بول کر بھی گھبراتا ہے بعض اوقات, اب تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول کے بھی لوگ گھبراتے نہ ہو, لیکن یہ بات ہے کہ جھوٹا آدمی یہ کسی بھی معاشرے میں مقبول نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی یعنی ایک بار کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ جھوٹا ہے, لیکن دیکھیں یاد رکھیے اگر کسی کو جھوٹا کہا ہے نا کہ یہ جھوٹا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ جھوٹا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جھوٹا قرار دینے میں آپ ہی جھوٹے ہوں, آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ جھوٹ تھا, یا جو بات کر رہا ہے اس کو جھوٹ تھی جس کو آپ نے جھوٹ بنا دیا. کیونکہ علم نہیں ہے نا, بڑے بڑے اس پہ مار کھا جاتے ہیں, بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں. وعدہ خلافی کے بارے میں اتنی پیاری وضاحت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں کی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں, کہ ایک تعداد ہے جو کہتی ہے جناب نے وعدہ خلافی کر دیا. ارے بھائی آپ کو وعدے کا مطلب نہیں پتا, آپ کو وعدے اور ارادے کا مطلب نہیں پتا, وعدہ خلافی کسے بولتے یہ نہیں پتا, کب بات پوری کرنی چاہیے کب بات پوری نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں پتا, کسی نے کوئی بات کی اس نے کیا بات کیا سوچ کے کی, کیا سمجھ کے کی, کیا کس پیرائے میں کی, کس لوجک کے تحت کی, اب وہ کچھ نہیں پتا. آپ نے کہا اس نے وعدہ خلافی کی, یہ وعدہ خلاف, یہ مطلب وعدہ پورا نہیں کرتا, یہ جھوٹا ہے, اس نے جھوٹ بولتا ہے, بھائی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اچھا پھر وضاحت نہیں کرتے, یار آپ نے جو بات کی تھی یہ مجھے جھوٹ لگتی ہے. یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, جس کے بارے میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, یہ آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ آدمی مطلب اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے, اللہ توفیق دے اس سے ایک بار جا کر کلیریفیکیشن لے لیں. ہم لوگ بغیر کسی وضاحت کے کسی کے بارے میں بات کرنے پر بڑے جری واقع ہوئے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں. آپ اس شخص کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, دیکھتے ہیں,
آپ کے رابطے میں بھی ممکن ہے. ارے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے پوچھ لو. کیا عجب کہ وہ واقعی جھوٹا نہ ہو, وہ سچا ہو, اس کے پاس اس بات کے کرنے کی شرعی دلیل ہو, اور آپ زندگی بھر اس کے بارے میں بدگمانی کا وبال پال کر جی رہے ہوں, اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ ہائے افسوس میں زندگی بھر کسی مسلمان کو جھوٹا سمجھتا رہا جبکہ وہ جھوٹا نہیں تھا, اس کو وعدہ خلافی کرنے والا سمجھتا رہا جبکہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں تھا. الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں, محبت کرنے والے ہیں, چاہنے والے, ماننے والے ہیں. ہمیں سچائی سے محبت ہونی چاہیے, سچائی سے الفت ہونی چاہیے, جھوٹ سے بالکل نفرت ہونی چاہیے. بلکہ بات اور مذاق میں بھی جو جھوٹ بولتے ہیں نا, یہ بھی کئی جگہوں پر جا کر پھنس جاتے ہیں. اس میں بھی کئی احکام الگ ہیں. اب چونکہ جھوٹ موضوع نہیں ہے میرا, صرف یہ موضوع ضرور ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچے تھے, کیونکہ آپ ایک ایسے سچے کے غلام تھے جس کو کفار نے صادق کہا. صادق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے. تو مسلمان کو چاہیے, عاشق رسول کو چاہیے, عاشق غوث العظم کو چاہیے کہ سچ بولے, سچ بولے اور سچ بولے, اور جھوٹ سے بچے. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جھوٹ نہیں بولنا. اس کے احکام پڑھ لیجئے, اس کے احکام پڑھ لیجئے کہ جھوٹ کی کہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے, کہاں پر کیا حکم لگتا ہے. یہ میں اس معاشرے میں پلنے والی کئی بیماریوں کا ایک حل عرض کر رہا ہوں کہ بلا تحقیق, بلا علم, بغیر کسی معرفت کے ہم کسی مسلمان پر جھوٹے ہونے کی, وعدہ خلاف کرنے کی, یا طرح طرح کی باتیں کرنے کی, اس کے وہ تہمت باندھ دیتے ہیں, بہتان باندھ دیتے ہیں, جبکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص واقعی جھوٹا ہے. اور اس کو جھوٹا کہنے میں دراصل بولنے والا خود ہی اس معاملے میں غلطی پر ہوتا ہے, وہ غلط نہیں ہوتا. یہ کئی تجربات, کئی مشاہدے اور کئی معاملات کو از خود دیکھنے کے بعد الحمدللہ عزوجل یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. اور اس وقت اتنی شرمندگی ہوتی ہے اگلے کو جب وہ کسی کو جھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ واقعی جھوٹا نہیں ہوتا, اور کوئی قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں نے بات کی تو ماننا پڑے گا. یہ بھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آ کر آپ کو قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ بات یوں ہوئے, آپ اس کی قسم پر اعتماد کیا کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. صلو علی الحبیب. سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میں نو عمر تھا, عرفہ کا دن, نو ذوالحجہ, بستی کے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے چل دیا. گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا, عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر گھر آ گیا. مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات یعنی جو پردے تھے آنکھوں کے آگے اٹھا دیے گئے, اور میں نے دیکھا کہ حجاج میدان عرفات میں جمع ہیں. میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. میں نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے, جیسے ہم کہتے ہیں وقف, اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں اور اولیاء کرام کی زیارت کروں. والدہ ماجدہ نے سبب پوچھا تو میں نے وہ سارا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے بیان کر دیا. والدہ کی آنکھ کی اشکبار ہو گئی. والد کے چھوڑے ہوئے اسی دن 80 دیناروں میں سے 40 مجھے دے دیے اور مدری میں سی کر دے دیے, 40 میرے بھائی کے لیے رکھ دیے, اور مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا, اور رخصت کرتے وقت فرمایا, بیٹے جا, میں نے تجھے اللہ تعالی کے سپرد کیا, قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی. پھر وہ راستے میں ڈاکوں والا جو واقعہ تھا وہ بھی پیش آیا. اس کے بعد بھی یعنی آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی والدہ ماجدہ نقدی کی صورت میں وقتاً وقتاً کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی تھی. جیسا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہدے کر رہے تھے اور جنگل وغیرہ میں وہ ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ بھی بھیجا, یہ بھی بھیجا, یہ بھی بھیجا. تو والدہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی تھی دوران تعلیم جب آپ پڑھا کرتے تھے. اس میں ہمارے دنیا بھر کے اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ اس وقت کی یہ ایک فضا تھی، ایک ماحول تھا، ایک انداز تھا، اور بھی کتابوں میں اور بھی بزرگوں کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے کہیں بھیجا تو پیچھے سے وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ایسا بالکل دور نہیں. ہاں، اسکولوں کی تعلیم میں جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس میں ہے کہ اس میں بچے کی تعلیم کے پورے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں، کتابوں کے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں، ان کی فیسوں کے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں، ان کے تمام تر یونیفارم وغیرہ کے سارے اخراجات ماں باپ اٹھاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیے خرچ کرتے ہیں بیٹے کی تعلیم پر کہ یہ میٹرک کر لے، یہ فرسٹ ایئر کر لے، یہ انٹر کر لے، یہ گریجویٹ کر لے، یہ ماسٹرس کر لے. یہ سارے اخراجات سچ سچ بتائیے کون اٹھاتا ہے؟ والدین اٹھاتے ہیں، ماں باپ اٹھاتے ہیں، سرپرس اٹھاتے ہیں. لیکن جب اپنے کسی ایک بچے کو آپ نے اسکول بھیج دیا، اس کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، ایک بچے کو عالم بنانے کے لیے مدرسے بھیج دیا، اس کا سارا خرچہ مدرسے پر ڈال دیا. ٹھیک ہے، عرف ہے، طریقہ کار اس وقت یہ رائج ہے کہ مدرسے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے لیے مطلب کہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اس پر کلام نہیں کر رہا میں، تو والدین سرپرست گارڈینس جو ہوتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیاوی تعلیم پر ہم اخراجات کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اس طرح اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز تو دینی تعلیم ہے. آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مدرسے جانے لگے، بچپن ہی سے مدرسے گئے، بچپن ہی سے علم دین حاصل کیا، بچپن ہی سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی، اور 18 برس کی عمر میں آپ نے علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت بغداد کا سفر اختیار فرمایا، راہ خدا میں سفر اختیار کیا علم دین سیکھنے کے لیے. تو یہ بھی ایک سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی سیرت کا پہلو ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی تربیت ہمارے سامنے آئی کہ ماں نے اپنے 18 برس کے نوجوان خوبرو اور یہ مطلب کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور یہ کہتے وقف کیا کہ بیٹا جا، اب قیامت کے دن تو میری صورت دیکھے گا، اب قیامت کے دن ملیں گے. کتنا درس ہے اس وقت ہمارے گھر کے ہر فرد کے لیے درس ہے. ایون کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ دیکھا اور آپ کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا علم دین سیکھنے کا، آپ والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے والدہ ماجدہ کا ذہن بنایا، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو رخصت کیا، آپ کو رقم دی، پیچھے سے رقم بھیجتی رہی، جبکہ والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا تھا، بچپن میں والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا تھا. کتنا خوبصورت، کتنا مبارک گھرانہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنی مبارک ماں ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، کتنا مبارک جذبہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ہمارے لیے اس میں کس قدر درس ہے کہ ہم جو اس کو سن رہے ہیں کہ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا وہ جذبہ ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے، پورے غور و خوض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے زبردست جید علماء سے فقہ، حدیث، تصوف کا علم حاصل کیا، اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدے کے دشوار گزار مراحل طے کیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اتنا خوبصورت یہ زندگی کا پہلو ہے ہم سب کے لیے. اے عاشقان غوث العظم، غور کرو، سوچو، اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے پر غور کریں کہ میں اس معاملے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اتنی ریاضتیں کی ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اتنی ریاضتیں کی ہیں اور اتنے ثابت قدم رہے آپ کہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں 25 سال تنہا مصروف سیاحت رہا، میں کسی کو پہچانتا نہ تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا. میرے پاس رجال غیب یعنی غیب کے مرد اور جنات کے گرود اور گروہ آتے تھے، میں انہیں اللہ تعالی کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا. عراق میں داخل ہوتا ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھے صحبت نصیب ہو گئی، اور کافی یہ دونوں کا الحمدللہ ساتھ رہا، خضر علیہ السلام اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور تو خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایسی اس معاملے میں آپ پر نظر کی، اور ایسا مطلب کہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ رہا کہ ایک مقام پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رکیے، اور آپ ایک سال وہاں رکے رہے، خضر علیہ السلام ایک سال کے بعد وہاں آئے. تین مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سیرت میں پیش آیا، کمال درجے کی استقامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ریاضتوں پر، مجاہدوں پر، کئی دن کچھ کھائے بغیر گزر گئے. فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں محلہ قطعیہ شرقیہ میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے لپٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا. میں نے وہ کاغذ ایک نان بھائی کو دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا. میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا، اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ. اب سوچ رہے ہیں یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں. اتنے میری نظر ایک کاغذ پر پڑی، اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا ہے کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق، خواہشات تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادت کے لیے تیار ہو سکیں. میں نے کھانا وہی رہنے دیا، دو رکعت نماز ادا کی، اپنا رومال لیا اور واپس آ گیا. ارے کبھی سوچا کھانا سامنے آئے یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ کبھی سوچا؟ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے آج اس دور میں، سوچنا چھوڑ دیا. حلال اور حرام کے بارے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں غور تک نہیں کیا جاتا. جبکہ ایک وقت تھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا. جب بیٹے مدرسے میں پڑھنے گئے تو والد صاحب ہفتے میں یا چند دنوں میں والد بیٹے کے پاس آتے، توشادان کھانا وغیرہ لے کر، اور بچہ اس کو کھایا کرتا، گھر کا کھانا لاتے تھے. ایک دن والد صاحب بچے کے پاس آئے مدرسے کے اندر اپنے، اور اس کے کمرے یعنی مکتب میں جا کر دیکھا کہ بازار کی روٹی پڑی تھی. باپ ناراض ہو کر واپس لوٹے، بیٹا پیچھے گئے، ابا جان ناراض کیوں ہو رہے؟ کہا تیرے کمرے میں میں نے بازار کی روٹی دیکھی تھی. بیٹے نے با ادب والد کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان ناراض نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ روٹی میری نہیں، میرے دوست کی ہے، میری نہیں ہے یہ روٹی. باپ نے کمال درجے کی شفقت اور کمال درجے کے تقوی کا درس دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی اس جملوں میں تربیت کی کہ بیٹا اگرچہ وہ روٹی تیرے دوست کی ہے، مگر میری سمجھ یہ کہتی ہے اگر تجھ میں تقوی ہوتا تو اس کا اثر تیرے دوست پر ضرور پڑتا. کہ آپ خود متقی نہیں ہیں، آپ خود پرہیزگار نہیں ہیں، آپ کی صحبت ایسی نہ رہی کہ جس کا اثر آپ کا دوست قبول کر کے وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا. ایسی تربیت کرتے تھے پہلے کے والدین اپنے بچوں کی، اور آج الٹا ہے بالکل. تقوی کے معنی نہیں پتا، پرہیزگاری کا معنی نہیں پتا. یعنی تقوی کا سب سے بنیادی درجہ تو یہی ہے، ایمان کے بعد سب سے بنیادی درجہ وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچے، تب سے بنیادی، جس کو ہم کہہ دیا بہت متقی آدمی ہے. تو تقوی کا سب سے بنیادی درجہ یہ ہے کہ بندہ حرام کام سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہ کبیرہ سے بچے. اور تقوی کون سکھاتا ہے تقوی؟ اب تقوی کی باتیں تو کتابوں میں، اگر ہم بیان بھی کریں تو اب ہمارے بیان میں اندر بھی کہاں سے تقوی ہم کسی کو دیں؟ خود بیان کرنے والوں میں ہم میں کتنا تقوی، سیدھی سی بات ہے یار، اور تو قبول کرنے میں کیا عرض ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. قوم کو جو بیان کرتے ہیں، قوم کو درس کرتے ہیں، واعظ واعظ جو واعظ کرتے ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب وہ اوصاف، وہ کردار، وہ انداز ہی نہ رہا. تو غور کرتے تو پتہ چلتا کہ کس قدر ہمارے اسلاف میں عمل کا جذبہ تھا، اور میرے آقا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ادا پر قربان جاؤں کہ کتنا تعامل کیا، کتنا غور کیا اور غور کیا کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. آپ فرماتے ہیں یہ وہ دور تھا جب بغداد میں قحط واقع ہوا تھا، گلے اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کرتے، درختوں سبزی پتوں سے بھوک کا علاج کیا جاتا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جہاں جاتے درویشوں کو ہجوم دیکھ کر واپس آ جاتے. ایسے ہی عالم میں ایک مرتبہ پھر پھر کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے، فاقے کی شدت حد تک پہنچ گئی کہ موت سامنے دکھائی دینے لگی. اتنے میں ایک شخص عجمی، کیونکہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی تھے، جو غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، یہ وہ عجمی تھے جنہوں نے عرب اور عجم کے دلوں پر سلطنت کی ہے، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے اتنے میں ایک شخص عجمی مسجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا. اس نے قسم دے کر مجھے بھی شامل کیا، یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا. اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہی عبد القادر جیلانی ہے تو وہ پریشان ہو گیا. پوچھنے پر بتایا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے دیے تھے. میں نے کہا نا کہ ماں پیسے بھجواتی تھی، خیر خواہی کا جذبہ دیکھیے ماں کا یار. کہتے تلاش، کئی مشقت و تلاش کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہو سکی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا، تو آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے یہ کھانا خریدا ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے لیکن اب میں آپ کا مہمان ہو چکا ہوں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، بچا ہوا کھانا اور کچھ دینار دے کر اسے رخصت فرما دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں تک ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حیات مبارکہ کا حصہ تھا وہ کچھ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. آپ نے نیکی کی دعوت، جس کو بیان کہتے ہیں، وعظ و تبلیغ کہتے ہیں، کا سلسلہ 561 سن ہجری میں شروع کیا، اور تدریس کا آغاز جو پڑھانا تھا وہ 528 سن ہجری میں اس کا آغاز کیا، جو کہ آپ کے حیات مبارکہ کے آخر تک کم و بیش 561 سن ہجری تک یہ جاری رہا. اس طرح آپ نے کم و بیش 40 برس تک نیکی کی دعوت یعنی وعظ و نصیحت بیان فرمایا، اور 33 سال تدریس اور افتا کے فرائض انجام دے. جی آپ مدرس تھے، یہ میرے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، یہ مدرس تھے. اصل میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو بہت زیادہ ایک پہلو نمایاں ہے وہ آپ کی کرامات ہیں. یقیناً آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے کہ کوئی روزانہ آپ کی کرامتیں گن سکتا تو نہیں گن سکتا تھا. اتنی کرامتیں آپ سے، اتنی کرامتیں اس کثرت کے ساتھ صادر ہوتی تھی، اتنی کرامتیں آپ سے صادر ہوتی تھی. لیکن آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو کہ آپ ایک زبردست بہت بڑے مفتی تھے، یعنی آپ کے پورے علاقے کے اندر، آپ کے پورے ریجن کے اندر، آپ کے اس پورے اس کے مدور کے اندر آپ کی علمیت کا سکہ مانا جاتا تھا. یعنی سارے علماء مفتی جہاں پر ہتھیار ڈال دیتے تھے، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹکی میں مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے. اتنا زبردست آپ کا علمی مقام تھا، اور بڑے بڑے جیت علماء، محدث اور فقہا، مفسرین آپ کے درس و بیان کے اندر شرکت کیا کرتے تھے، آپ کے اجتماع میں آتے تھے، اجتماع میں بیٹھتے تھے. اور ایسی مصروفیت تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دین کے میں تفسیر، علوم حدیث، فقہ، اختلاف مذاہب، اصول اور نحو کا درس دیتے، ظہر کے بعد قرآن پاک تجوید و قراءت، وہ بھی قراءتیں مختلفہ، یعنی مختلف جو قراءتیں آتی ہیں ان تمام مختلف قراءت کے ساتھ اب قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. غور کیجئے کتنے بڑے عالم تھے میرے غوث پاک، کتنے بڑے مفتی تھے. کوئی علم الکلام، علم الفلسفہ یا کسی اس طرح کے اور علوم میں مشغول ہوتا تو آپ اسے قرآن، حدیث اور دیگر اس طرح کے علوم کی معرفت دیتے، اسے سمجھاتے، اس کا ذہن بناتے. انہی مزد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ علم الکلام میں آپ کو بہت زیادہ مہارت تھی اور علم الکلام کا آپ کو بڑا شغف تھا. علم الکلام یہ بھی ایک علم دین کا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت جو سلسلہ سہروردی ہے اس کے امام ہیں، آپ نے علم الکلام پر بہت سی کتابیں پڑھی تھی اور اس معاملے میں آپ بہت زبردست عالم، تو بڑی پختہ نظر تھی آپ کی علم الکلام کے اوپر. ایک مرتبہ آپ کے چچا آپ کو لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، میں نے کئی مرتبہ اپنے بھتیجے کو سمجھایا ہے کہ اس کلام، اس علم میں مت پڑھو، تو آپ ہی کچھ اس پر نظر کیجئے. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا، تم نے اس علم کی کون کون سی کتابیں یاد کی ہیں؟ آپ فرماتے، میں نے چند کتابوں کے نام بیان کیے. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا، میرے سینے پر دست مبارک پھیرا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے، باخدا ہاتھ پھیرتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے ان کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، ایک لفظ بھی مجھے یاد نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مسائل بلا دیے اور اسی وقت مجھے علم لدنی عطا فرما دیا گیا. وہاں سے اٹھتے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے مدنی پھول جاری ہو گئے. یہ جہاں پر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے، تو یہ کمال یہ ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب پر تصرف دیا تھا. قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دلوں پر تصرف دیا. آپ دلوں کو پھیر دیا کرتے تھے، آپ دلوں کو پھیر دیا کرتے تھے. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا شعر کہا ہے، وہ گرد آکاش سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ. اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، غرض آکاش سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. خاطر یعنی دل پر میرے غوث پاک آپ کا قبضہ ہے کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ و محبت کا خزینہ تیرا. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب پر تصرف عطا کیا، قلبوں کو پھیر دیتے تھے. اب اچھا وسوسہ آئے گا یا کہ قلب تو اللہ کے دستے قدرت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر روک بھی نہیں. بنی سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 20 میں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنزول ایمان، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. اللہ جسے چاہے عطا کر دے اور اس کی عطا پر روک بھی نہیں. نیک ہو یا بد سب کو فیض ملتا ہے. اور سورہ حشر میں واضح طور پر ارشاد ہوا، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے. اور اس کا اطلاق یعنی اس بات کا کہ قابو میں دے دیتا جسے چاہے، جسم پر بھی قابو دے دیتا ہے، کان پر بھی قابو دے دیتا ہے، آنکھ پر بھی قابو دے دیتا ہے، اور قلوب یعنی قلبوں کی جمع، قلوب اس پہ شامل ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ جا قابو دے دے، وہ اپنے محبوبوں کو جس کے چاہے دست و پا پر قدرت دے، چاہے چشم و گوش پر. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ چاہے چشم و گوش پر، چاہے دل و ہوش پر، اس کی قدرت میں کمی نہ عطا میں تنگی. کیا فرشتے دلوں پر القائے خیر نہیں کرتے؟ میرے آقا حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دلوں پر قبضہ تھا اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قدرت یا فرشتوں کو طاقت نہیں دی کہ وہ نیک ارادے کیا فرشتے نہیں ڈالتے، کیا برے خطروں سے برے ارادوں سے فرشتے نہیں پھیرتے؟ فرماتے ہیں حضرت ضرور سب کچھ باذن اللہ کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے سب کچھ یہ کرتے ہیں، پھر دلوں میں تصرف کے اور کیا معنی ہے؟ دلوں پر قابو پانا، دلوں پر قبضہ پانا، دلوں کو پھیر دینا، دلوں میں بات ڈال دینا، دلوں سے بات نکال دینا، اس کے کیا معنی ہے؟ ایک حدیث پاک میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں، جب قاضی مجلس حکم میں بیٹھتا ہے یعنی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں کہ اس کی رائے کو درستی دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو درست رکھتے ہیں کہ اسے غلطی نہ ہو جائے، اور اسے ٹھیک بات سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اسے نیک راستہ سمجھاتے ہیں جب تک حق سے میل نہ کرے، یعنی اگر وہ حق سے روگردانی کرتا ہے، حق سے دور ہٹتا ہے، جب تک یہ نہ کرے تو اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، جہاں اس نے میل کیا فرشتوں نے اسے چھوڑا اور آسمان پر اڑ گئے۔ اعلیٰ امام علیہ سنت کی تو کیا بات ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تو شان بلند ہے، شیاطین کو قلوب عوام میں تصرف دیا گیا ہے، جب شیطان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے، اس کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ یہ قلبوں پر دلوں پر تصرف کرتا ہے، اپنا اختیار جماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فریب سے اپنے چنے ہوئے بندوں کو الگ کیا ہوا ہے۔ اعلیٰ امام علیہ سنت نقل کرتے ہیں مشہور سورہ قرآن پاک کی آیت ہے ترجمہ کنز الایمان، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جن اور آدمی۔ تو میرے مدری چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے چند ایک مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ مطلب کہ چھوٹ اور مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو جو مردود ہے، مردود کا اتنا تصرف، اور جو مقبول ہو اس کے تصرف کا عالم کیا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت حاصل ہو۔ یہ میں نے چند جو آپ کو عبارتیں بیان کی نا، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں اس پر بہت زبردست بحث کیے، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلبوں پر تصرف، قلبوں پر قابو ہونا، قلب پر قابو ہونا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو ثابت کیا ہے، کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس بات کو ثابت کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں میں بات ڈال دیتے تھے، دلوں سے بات نکال لیتے تھے، اتنا اختیار ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ البتہ آپ کی تدریس اور آپ کی تعلیم اور آپ کا علم دین سکھانا، اس پر چند کچھ مدنی پھول آپ کی حیات مبارکہ کے میں بیان کر رہا تھا، اور بہت خوبصورت بات ایک پڑھی آپ کی سیرت میں کہ، اور اس کو وہ بآسانی سمجھتے جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، سکھانے کے شعبے سے، تدریس کے شعبے سے، کہ جو کند ذہن طالب علم ہوتا ہے نا، غبی قسم کا، وہ کتنا مطلب کہ اذیت دیتا ہے ایک استاد کو۔ تو بہت خوبصورت ایک حیات مبارکہ کا پہلو سامنے آیا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر قسم کے لوگوں کو کمال استقامت سے برداشت فرماتے تھے۔ ابئی نامی ایک عجمی طالب علم آپ سے پڑھا کرتا تھا، حالت یہ کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ کسی نے ایک دن جب یہ کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا، تعجب ہے آپ ایسے طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں؟ فرمایا میری مشقت کا عرصہ ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، اور ایک ہفتے سے پہلے پہلے وہ انتقال کر گیا۔ یہ دیکھے غوث پاک کی نظر، اور یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ضبط اور کمال صبر اور کمال استقامت تھا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اتنا کند ذہن طالب علم تھا۔ اور ہمارے یہاں کند ذہن طالب علم ہو، پڑھتا نہ ہو، سمجھتا نہ ہو، تو ہمارے قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ابے اوے پڑھنا پر نہیں پڑھنا، چل چل چلو نکلو باہر، دماغ خراب کرتے ہو۔ ارے بھائی ویسے ہی وہ آدم ختم ہوا ہوا ہے، اس کو ویسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی جھاڑ راٹ سننے کے بعد کیا اس کا ذہن کھل جائے گا؟ وہ کیا مطلب دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی بن جائے گا آپ کی چار ڈانٹے سننے کے بعد؟ نہیں، بلکہ اس کی جو صلاحیتیں تھیں مزید ختم ہو جائیں گی. واقعی کند ذہن سمجھتے کند ذہن ہیں، گبی قسم کے ہوتے ہیں اور لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں، غافل قسم کے طلبہ بھی ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں نہیں پڑھتے. لیکن استاد کا کام کیا؟ جھاڑنا، ڈانٹنا، بگانا. کیا استاد وہی ہے جو ایک سمجھدار، ایک ذہین و فتین طالب علم پر ہی اپنا دست شفقت رکھے گا؟ ارے وہ تو ذہین و فتین ہے ہی، وہ تو پڑھنے والا ہے ہی. آپ کی ادنا سی شفقت اسے مزید دکھار دے گی. آپ کی شفقت کا موج، آپ کی شفقت کا دریا تو اس طالب علم کے پر ہونا چاہیے جو کہ کمزور واقع ہوا ہے. کیا آپ مطلب ہم جب امت کی اصلاح کے لیے پڑھا رہے ہیں تو کیا وہ آقا کا امتی نہیں ہے جو کمزور ہے؟ ہم کیا اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ میں ایک سمجھدار اور ہونہار طلبہ پر ہاتھ رکھوں اور میں کہہ سکوں جناب یہ دو چار مہینے پڑھا کر نکال دیے؟ وہ تو سمجھدار تھا ہی نا. اسے آپ کیا کوئی بھی استاد ہوتا تو بھی پڑھا لیتا. اصل تو استاد کا کمال اس کا ضبط، اس کا صبر، اس کی مشقت اور اس کی کمال استقامت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے طالب علم کو ہونہار بنائے جو کند ذہن، غافل اور انتہائی لاپرواہ تھا. اس پر شفقت دے، محبت دے، اس میں احساس پیدا کرے. مطلب کوئی بھی طالب علم جب ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی تعلیمی ادارے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کا محتاج ہے، اس کو حاجت ہے، اور وہ شفقت کا طالب ہے استاد کی. ٹھیک ہے، استاد کو با وقت ضرورت طالب علم پر سختی کرنی چاہیے، مگر طالب علم اس سختی کو کب روا رکھے گا؟ طالب علم اس سختی کو کب مثبت لے گا؟ جب اس سے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ مجھ پر جو استاد سختی کر رہا ہے وہ استاد میرا خیر خواہ ہے، میرا ہمدرد ہے، اور مجھ پر شفقت اور محبت بھی کرتا ہے، تب جا کر وہ استاد کی کچھ نہ کچھ سختی کو روا رکھے گا اور اس کو پوزیٹو لے گا. ادروائز بہت مشکل ہے. الحمدللہ جب میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو، مجھے امیر سنت یاد آ رہے تھے کہ تب یہ بتائیے کہ اتنے سارے نوجوانوں کے اندر جو مدنی انقلاب آیا، اتنے سارے نوجوان جو تبدیل ہو گئے، گلی کوچے کا بدماش اور لوفر قسم کا بدتمیز ترین شخص صحبت پا کر نہیں، صرف بیان سن کر نیک بنتا ہے. صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ 20-25-50 طلبہ ہوتے ہیں، 100 طلبہ ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم چھانٹی کر لیتے ہیں جناب یہ سمجھدار ہے، قابل ہے، ان کو ایک طرف کر دو. ہمیں انہی پر محنت کرنی ہے، انہی پر شفقت کرنی ہے، انہی پر کوشش کرنی ہے. اور وہ جو مطلب کہ کیونکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جو کلیور جس کو کہتے ہیں ہم، اور ایک پک کرنے والے جو ایک ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی کم ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یعنی اے کیٹیگری ہمیشہ کم ہوتی ہے، بی کیٹیگری اس سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، سی کیٹیگری سے زیادہ ہوتی ہے. یقین نہیں آتا تو دنیا بھر کے تعلیم اداروں کا رزلٹ اٹھا کر دیکھ لو، دنیا بھر کے تعلیم اداروں کا رزلٹ اٹھا کر دیکھ لو. آپ کو ویج پرسنٹیج اسٹوڈنٹ کتنے، اس کے نیچے کتنے، اس کے نیچے کتنے، اس کے نیچے کتنے، جو رزلٹ کے جو اخبار آتے ہیں اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ اے پلس والے کتنے، اے والے کتنے، بی والے کتنے، سی والے کتنے. ڈی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، فیل والوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو جو سب سے زیادہ کم کوانٹٹی ہے ہم نے اسی پر ہاتھ رکھا. ارے وہ تو ہے ہی سمجھدار کوالٹی، وہ تو کر لے گی انشاءاللہ عزوجل. آپ اس پر ہاتھ رکھو جو کمزور ہے، کمزور کو کبھی کرنا ہے. جو ویسے ہی صحت مند ہے اس کو کیا کھلانا پلانا اتنا، وہ تو ویسے اپنی صحت کا خیال رکھ لے گا. خیال تو اس کا کرنا ہے جو کمزور واقع ہوا ہے، کہ اس کی کمزوری مزید اس کو پیچھے کرے گی اور مزید اس کو دور کر دے گی. تو یہ ہر ایک کے لیے، پیر مرید کے لیے یہی کرتا ہے، استاد شاگرد کے لیے یہ کرتا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. یعنی وہ اولاد جو کمزور واقعی ہوئے، وہ اولاد جو زیادہ مطلب کہ ہاتھ میں نہیں آتی یا کند ذہن ہے، اس کو دھتکارا جائے، اس کو جھارا جائے، اس کو کسی کام کا نہ چھوڑا جائے. تو کسی کام کا نہیں، جا تو دفاع ہو جا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ سمجھدار ہے. ارے بھائی یہ سمجھدار ہے تو اس پر ہی ہاتھ رکھتے جاؤ گی تو وہ تو کبھی زندگی بھر سمجھدار نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے اندر احساس کمتری الگ پیدا ہوگا، اپنے بھائی سے حسد الگ پیدا ہوگا، ماں باپ کے بارے میں بغض الگ پیدا ہوگا. یہی چیز استاد کے لیے ہوگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات پڑی کہ جو آپ کی صحبت میں ہزاروں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے تھے، ہزاروں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے تھے، لکھا گیا ہے ہر شخص یہ گمان کرتا تھا کہ آپ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت و مقام مجھے دیا جاتا ہے. اور یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو اگر آپ نے جو بھی میں نے بیان کیا اس پر غور کیجئے تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی خصوصیت تھی کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ میرے آقا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہی شفقت و محبت، پیار اور رحم کا صدقہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، اور یہی صدقہ اکابرین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کے حصے میں آتا ہے. میرے امیر علیہ سنت جب اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مختلف سیرت کے پہلو بیان کرتے اس میں یہ شفقت و محبت تو بالکل نمایاں ہے، اور خود امیر علیہ سنت کی سیرت میں شفقت و محبت کا پہلو نمایاں ہے. تو ایک استاد کو اگر اچھا ایک کامیاب استاد بننا ہے اور پھر اصلاح کرنی ہے، اصلاح امت کا جذبہ کیا مکتب میں نہیں ہے، کیا تدریس میں نہیں ہے، قرآن پاک پڑھاتے وقت نہیں ہے، علم دین سکھاتے وقت نہیں ہے، تربیت کرتے وقت کیا یہ جذبہ نہیں ہوگا؟ ارے نہیں یار تم کسی کام کے نہیں ہو یار، چھوڑو یار اس کو چھوڑو یار. ارے بھائی کوئی دنیاوی پروفیشنل شعبہ ہے کیا کہ سلیکٹڈ انٹیلیجنٹ اور اسی قسم کے لوگوں کو لینا ہے اور وہی مطلب کام؟ یہ پروفیشنلزم تو نہیں ہے، یہ تو تعلیم کا اس وقت نظام ہے، اور تعلیم کے نظام میں تو جو آیا ہے اس کو منانا ہے، اس کو بنوانا ہے، اس کو بنانا ہے، اور بنا کر معاشرے میں ایک قابل احترام اور ایک نمایاں کر کے اس کو ظاہر کرنا ہے. تو یہ بات اس سے آئی کہ حضور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کو ہم نے دیکھا کہ جو گبی اور مطلب وہ کند ذہن قسم کے طلبہ کو بھی آپ برداشت کرتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، اور مطلب کبھی کہیں پڑھا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات اس سے کہہ دی ہو جس سے اس کا دل ٹوٹا ہو، اس کی دل آزاری ہوئی ہے. دل آزاری ہر ایک کی ہے، ہر ایک کا دل آزاری ہو سکتی ہے. اگر بالغ ہے تو معافی مانگ، نہ بالغ ہے دل آزاری کرتی تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا، اب کیا کریں گے؟ تو بلا حاجت شرعی مسلمان کا دل دکھانا، مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور 40 سال تک آپ اس کام کو بالکل کرتے رہے. ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے، جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح. طریقہ یہ ہوتا کہ قرات ہوتی، قاری صاحب قرات کرتے، اس کے بعد آپ بیان فرماتے تھے. ابتدان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابتدان مجھ پر بیان واز کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر تھا. میرے اجتماع میں یا میری مجلس میں 2 یا 3 سننے والے ہوتے، مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا. پھر ہجوم بڑھتا گیا یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ گئی. پھر عیدگاہ میں بیان شروع کیا، وہ بھی ناکافی ہوا، شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا، اور ایک اجتماع میں 70,000 لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے. 400-400 افراد قلم دوات لے کر آپ کے ارشادات جمع کیا کرتے تھے. 400-400 افراد لکھنے کا اس وقت بھی ذہن ہوتا تھا، آج جو کہا جاتا ہے نا لکھ کر علم کو قید کر لو، 400 قلم دوات پائے جاتے تھے اس وقت آپ کے اجتماع میں، لکھا جاتا تھا آپ کے بیانات کو. اور آج بھی آپ کے بیانات کے مدنی گلدستے ملتے ہیں، آج بھی آپ کے بیانات محفوظ لکھے گئے تھے بیانات آپ کے. جب آپ بیان کے لیے جلوہ فرماتے تو مختلف علوم پر مدنی پھول عطا فرماتے، اور آپ کے بیان میں ایسی ہیبت ہوتی تھی کہ سننے والوں پر گویا کہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا. پھر اچانک میرے غوث اعظم والے رحمت اللہ علیہ فرماتے قال ختم ہوا, اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. قال بولنا, حال عمل, قال بولنا ہے اور حال عمل ہے. حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ سنتے ہی لوگوں کی حالت میں ایک عجیب مدری انقلاب رونما ہو جاتا. کوئی آہ و بکا میں مصروف ہوتا, کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا, کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی, کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا. کچھ ایسے بھی ہوتے کہ جن پر شوق اور حیبت کے اس قدر غلبہ ہوتا کہ ان کی روح قفص سے عنصری سے پرواز کر جاتی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات میں لاشیں اٹھا کرتی تھی, لاشیں لوگ مر جاتے تھے, خوف خدا سے ان کی روحیں نکل جایا کرتی تھی. ایسی کیفیت تھی. کئی کئی ہزار غیر مسلم میرے غوث پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. کئی ہزار غیر مسلم. اور وہ فاسق و فاجر شرابی جواری گناہ کبیرہ میں اللہ کی نافرمانیوں میں جو مبتلا لوگ تھے, ان کی تو اصلاح جتنی ہوئی اس کی تو کوئی گنتی نہیں ہے, گنتی نہیں. اللہ ہی ان کی گنتی جانتا ہے. کتنے لوگوں کی اصلاح آپ کے بیان کے ذریعے ہوئی. ڈاکو قاتل کتنے ہی جرائم پیشہ لوگ تائب ہو جاتے. کئی بدعقیدہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر تائب ہو کر نیک بن جایا کرتے تھے. یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے اونگ آ گئی, تو حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ بیان منقطع کیا اور ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, یعنی آپ کے اجتماع میں انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتا ہے؟ اسی لیے میں بھی بادب کھڑا ہو گیا. یعنی جو خواب میں شیخ علی بن حیتی خواب میں دیکھ رہے تھے, میرے غوث پاک وہاں ظاہری حالت میں کھڑے ہو کر اسی خواب کو ملاحدہ فرما رہے تھے. فرماتے میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں دیکھ لیا. مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, تاکید فرمائی کہ شیخ سے وابستہ رہو, شیخ سے وابستہ رہو. وہ مقام تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن جامع مسجد جاتے تو لوگ بازار میں ٹھہر جاتے تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کی دعا کریں. ایک روز جمعہ میں آپ کو چھینک آئی تو مسجد میں حاضرین نے جواب میں جیسے الحمدللہ رب العالمین تو ہم یا رحمک اللہ کہتے ہیں, تو حاضرین جی اللہ کی آپ پر رحمت ہو, تو آپ کو دعا آپ کے جواب میں حاضرین نے کہا اللہ تعالی آپ پر اور آپ کی بدولت ہم پر رحم نازل فرمائے. خلیفہ نے جب یہ آوازیں سنی تو پوچھا کیا ہوا, لوگوں کی اتنی ساری آوازیں آ رہی تھی, تو بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کو چھینک آئی تو لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں. خلیفہ خوفزدہ ہو گیا کہ جب شیخ کی چھینک کا یہ حال ہے تو ہمارا شمار کہاں ہوگا بھائی, ان کی چھینک کا یہ حال ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور حیات مبارکہ کا پہلو کہ آپ ایک دن مدرسہ نظامیہ میں بیان فرما رہے تھے, فقرا فقہا کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے پاس حاضر تھی, بیان سن رہی تھی. اتنے میں چھت سے ایک بڑا صاحب آپ پر آپ کی گود میں گرا, بڑی سننے والی بات ہے. مبلغین کے لیے اس میں بہت مدنی پھول ہیں. اب جو موجود تھے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے, وہ سانپ میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا, گردن کے گرد لپٹ گیا. آپ نے نہ تو بیان کا سلسلہ منقطع کیا اور نہ ہی کوئی پہلو بدلا. پھر وہ الگ ہو کر دم کے بل کھڑا ہو گیا اور کچھ بات کی اور چلا گیا. اب جب لوگ دیکھ رہے تھے وہ جب قریب آئے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا تھا, تو میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے متعدد بار اولیاء کو اس طرح آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا. جواب سنو میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اس سانپ سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا میں قضاء و قدر کے موضوع پر تو بیان کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, قضاء اور قدر کے موضوع پر تو بیان کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب میں بیان ہی قضاء و قدر کے موضوع پر کر رہا تھا اور تو ایک معمولی کیڑا ہے, تو تو ایک معمولی کیڑا ہے جسے قضاء و قدر حرکت و سکون میں لاتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے قول و فعل میں تضاد پایا جائے. کہ میں بیان تو قضاء و قدر پہ کر رہا ہوں, تیرے آنے پر میں حرکت میں آ جاؤ, کہ تو تو ایک معمولی کیڑا ہے جو اللہ کے حکم سے آیا ہے اور اللہ کے حکم سے تو واپس چلا جائے گا. تو نے وہی کرنا ہے جس بات کا تجھے حکم ہے. مجھے کیا حاجت ہے کہ میں حرکت میں آ جاؤں اور میں بے چین ہو جاؤں. واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے کئی موضوعات ملتے ہیں کہ آپ بڑے علم و عمل پر غور کرتے تھے. جیسا بھی میں نے بیان کیا کہ قول و فعل کا تضاد, ایک مبلغ جب بیان کرتا ہے اب بیان کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, میں کسی کو بیان کر رہا ہوں, میرا حاصل کیا ہے, چاہتا کیا ہوں, اس پہ تبدیلی کہ میرے پیغام کو یہ قبول کرے نا, اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. اب یہ مقصد حاصل کب ہوگا؟ یہ مقصد حاصل اس وقت ہوگا جب بیان کرنے والا باعمل ہوگا, کیونکہ با عمل مبلغ کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرماتا ہے. اس کے کلمات تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اس کو تبدیل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں. سب سے بنیادی بات ہے علم و عمل. علم میں عمل ہونا چاہیے, جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہونا چاہیے. قول و فعل کا تضاد, یہ سامنے والے کو قبولیت بڑا ماننے بڑی رکاوٹ ہے. مثال کے طور پر اب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, آپ اس وقت بیان سن رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی بیان سن رہے ہیں, ٹھیک. اب آپ میں سے بات مجھے جانتے ہیں, میرے کردار کو جانتے ہیں, جانتے ہیں. اب میں بیان کر رہا ہوں, اب توجہ کے ساتھ میرا سن رہے ہیں. آپ کی آنکھ مجھ پر لگی ہے, آپ کے کان مجھ پر لگے ہیں, میرے لیے آپ ایک سکوت کی عالم میں, ساکن کی عالم میں اور میرا بیان سن رہے ہیں. آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, میں یہ بول رہا ہوں یہ بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کا دماغ مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کا دماغ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں آپ کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہو. آپ کا دماغ مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ کا قلب مجھے نظر نہیں آ رہا. میں جو بیان کر رہا ہوں آپ سر بھی ہلا رہے ہو. اب یہ سر آپ میری بات سن کر ہلا رہے ہو یا اس نے ہلا رہے ہو؟ یا باتیں کرتا ہے اس کو میں جانتا ہوں یار, کیوں سر ہلا رہے یہ میں نہیں جانتا. اب آپ جب میری بات سن رہے ہو تو یقیناً اگر آپ مجھے جانتے ہو, اگر آپ مجھے جانتے ہو تو آپ میری بات سنتے ہوئے یہ غور کر رہے ہوگے یار بات کر رہا ہوں, اس دن تو میں نے اس کو یوں کرتے دیکھا تھا, اس دن تو مجھے یوں کرتے دیکھا تھا, یہ تو یوں کرتا تھا, یہ تو یوں کرتا تھا, اس دن جب اکیلے بیٹھے تھے تو یہ تو یہ یہ حرکتیں کر رہا تھا, یہ تو یوں کر رہا تھا, یہ تو یوں کر رہا تھا. اب 10 باتیں میرے کردار کی آپ کی نظر کے سامنے گزریں گی کرنٹ ریسنٹلی. ہاں اگر آپ کو ماضی کی بات سوچ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ مبلک تبدیل ہو چکا ہو, ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو جس کام میں مبتلا پا رہے تھے تو رہی ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو کی کر کے وہ ادھر چائے پر بیٹھ کر آپ وہ مزاق مستی کر رہا تھا یہ مبلک, اور ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کو سنجیدگی پر قہقہ نہ لگانے بیان کر رہا ہے, آپ بھی سن رہے ہو غور کر رہے ہو. اب آپ اس کا بیان سن رہے ہو, کچھ دیر پہلے تو ہوٹل میں بیٹھ کے اس کا قہقہ یاد آ رہا ہوگا. یہ وہ تضاد ہے, یہ وہ ڈفرینس ہے کہ جو آپ کو مبلک کی بات ماننے سے رکاوٹ پیدا کرے گا. یار کیا کروں, ارے آپ کنفیوز ہیں نا, اس بے عملی نے اس کے دو رخی کردار نے آپ کو کنفیوز کر دیا. اب آپ 100% اس کی بات پہ متوجہ نہیں ہیں, آپ کچھ تو اس کی بات سن رہے ہیں, بات سن کر کمپیئر آپ خود سے نہیں کر رہے, آپ کمپیئر آپ اس مبلک کی عادتوں سے کر رہے ہیں. لہذا یہ بات لازم ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کو خود باعمل ہونا چاہیے. عمل کے حوالے سے زمانے کوشش میں تو آ جائے کہ ٹھیک ہے یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب مبلک مکمل نیک پارسا اور متقی ہو جائے تبھی نیکی کی دعوت دے. نہیں, حدیثوں میں یہ رہنمائی ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے رہو, برائی سے منع کرتے رہو, خود بھی نیکی کرتے رہو, خود برائی سے بچتے رہو. یہ حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے, لیکن اثر جو بیان کا ہے. اب دیکھیں جن اکابرین بزرگان دین کے بیانات سن کر مدنی انقلاب برپا ہوئے, ان کی تحریرات پڑھ کر مدنی انقلاب, ان کی قلم میں تاثیر, ان کی زبان میں تاثیر, ایون کہ ایسے بزرگان دین گزرے کہ جنہیں دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے. یعنی عمل کا اثر جو ہے نا, عمل کا اثر صرف زبان میں, صرف تحریر میں نہیں, عمل کا اثر انسان کی شخصیت میں آتا ہے کہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر بھی لوگ راہ ہدایت پر آ جایا کرتے ہیں اور غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ تبدیلی اللہ لاتا ہے, یہ آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے دیکھ کر آپ میں کیا اچھی تبدیلی آئی ہے, بری تبدیلی آ رہی ہے, آپ قریب آ رہے دور آ رہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے عمل میں اخلاص, اس کے عمل میں تقوی, اس کے عمل میں پرہیزگاری ہے, اس کے عمل میں زہد ہے, اس کے عمل میں عشق رسول ہے, اس کے عمل میں استقامت ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, اے با عمل, کچھ نہیں بول رہا. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت, اس کی رحمت, اس با عمل مبلک کے ایسے شامل حال رہتی ہے, کچھ نہیں بول رہا, بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اسے دیکھ دیکھ کر آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو رہا ہوگا, اسے دیکھ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے, اسے دیکھ دیکھ کر آپ تائب ہو رہے ہوں گے, اسے دیکھ دیکھ کر آپ میں سنجیدگی آ رہی ہوگی. وہ کچھ نہیں بول رہا, یقین مانو وہ کچھ نہیں بول رہا. آخر وہ کیا چیز ہے, خاموش نظریں جھکا کر, سر کو جھکا کر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے والے پر ہیبت طاری ہو چکی ہے. وہ کیا چیز ہے, وہ چیز اس مبلک کا عمل ہے جو تاثیر بن چکا ہے, جو اثر بن چکا ہے, وہ اثر چھوڑ رہا ہے, وہ کچھ نہیں بول رہا پھر بھی تبدیلی لے آتا ہے. یہی خصوصیت میرے رب کریم کے کرم سے میرے امیر اہل سنت میں ہے. عمل خود بولتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں با عمل ہوں, عمل خود بتاتا ہے کہ یہ شخص با عمل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدنی انعامات کا عامل ہے, اس کو یقین مانیے, بولنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ میں مدنی انعام کا عامل ہوں. یہ ذاتی مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. ہم لوگ افریقہ گئے تھے, ساؤتھ افریقہ, تو راستے پر ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, ایک راستے میں اسلامی بھائی تھے, ہم کیپ ٹاؤن جا رہے تھے, وہاں ہمارا بیان تھا. سفر کافی دن سے میرا ساؤتھ افریقہ میں جاری تھا, تو راستے میں ایک مبلک کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کے جو اوصاف بیان وہ مدنی انعام کا عامل ہے, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, کافی ماشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہو رہا تھا. خیر ہم کیپ ٹاؤن ایئرپورٹ پر اترے, ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اسلام بھائی ملے, اس میں میری ملاقات ایک اسلام بھائی سے ہوئی. تو میں نے وہ جو مجھے جو راستے بھر جو ایک اسلام بھائی کے فضائل بیان کر رہے تھے, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا آپ اس کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے. کہا جی ہم اسی کا ذکر کر رہے تھے. مجھے یہ پہچان پوچھنے کی حاجت نہیں پڑی کہ یہ وہی ہے. اس مبلک جو سامنے آیا نا, وہ سامنے آتے ہی پتہ چل گیا کہ ہو نہ ہو یہ یہی ہے جو مدنی انعام کا حامل لگ رہا ہے. نظریں جھکی ہوئی اور مدنی لباس اور بالکل مدنی حلیہ اور چہرے سے واقعی ایک نیکی اور پرہیزگاری جھلکتی تھی. یعنی آپ دیکھیے عبادت کا نور چہرے پر آتا ہے. جو عبادت کرتا ہے نا وہ خلیص ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کے چہرے پر عبادت کا نور ہوتا ہے, ان کے چہرے پر ایک رونق اور روحانیت ہوتی ہے, ان کے کردار کے اندر کشش ہوتی ہے, ایک میگنیٹ ہوتا ہے, ایک کشش ہوتی ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. لوگ دور 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 سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ارے ٹی وی پر دیکھ کر بس نہیں ہوتا, فیضان مدینہ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ میرا پیر کیسا نظر آتا ہے. دور سے ایک کشش ہوتی ہے, ایک میگنیٹ ہے, ایک روحانیت ہے, ایک میکنزم ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو اپنی طرف. اینڈ دیٹ از کالڈ اسپرچل پاور. اس کو بولتے روحانی طاقت, اسپرچل پاور, جسے دنیا اسپرچل پاور کے نام سے یاد کرتی ہے, کھینچ کر آتی ہے. اور آج ان بزرگان دین کے وہ مزارات میں ہیں. داتا گنجبت علی حجویری اپنے مزار میں ہیں, میرے غریب نواز اپنے مزار میں, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد شہر میں مزار مبارک میں ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مزار مبارک میں ہے, مولا مشکل کشا مزار مبارک میں ہے. یہ آقا کے غلام, یہ آقا کے عاشق کے صادق, ایسے اولیاء کرام بزرگان دین مزار مبارک میں ہے. لیکن دنیا کے خطے خطے سے لوگ اڑ اڑ کر ان کے قدموں میں پہنچتے ہیں, ان کے قدموں میں پہنچتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ان سے ملاقات کر, ان سے ان کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اب تک وہ روحانی طاقت, وہ نور ایمانی کی کشش آج تک لاکھوں کروڑوں ارب مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات دنیا بھر میں ہیں. میں مدینے کی تو کیا بات کروں, مدینے کی تو کیا بات ہے, مدینے کی تو کیا بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی مقام کو پا چکے, ان کے پانے کی وجہ خود ہی مدینے والے کی محبت ہے. تو اس طرف تو رجوع ہے ہی ہے, دنیا بھر کا رجوع. مرکز محبت بنا ہوا ہے, مرکز عشق بنا ہوا ہے, مرکز عقیدت بنا ہوا ہے میرے آقا کا مدینہ. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں. تو مدینے کی تو کیا بات ہے. تو ان سے تعلق رکھنے والے, ان کی اطاعت کرنے والے, ان سے محبت کرنے والے, ان پر کامل ایمان لانے والوں کی جو شان ہے میں تو وہ بیان کر رہا ہوں. تو یہ ایک روحانی قوت, روحانی طاقت ہے, اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. تو عمل بہت بنیادی چیز ہے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بیان تھا نا, اس پر آئیے. انتہائی سادہ انداز, انتہائی سادہ انداز, عام فہم انداز تھا, عام آدمی کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی. کوئی الجھاؤ آپ کے بیان میں نہیں پایا جاتا تھا. بعض اوقات پور جلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہو جاتے جن سے ہر بڑا چھوٹا متاثر ہوتا. موقع محل کے مطابق قرآن پاک کی آیت, قرآن پاک کی آیات, احادیث طیبات بیان کرتے. بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان, اولیاء کاملین کے ارشادات بھی زیب سخن بنتے. اسی طرح کبھی کبھی مقصد کو ذہن نشین کرنے کے لیے مثالیں بھی بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ انداز بیان تھا میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم کا. اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں جو میرا شروع میں تھا, محی الدین. وہ کمال اور وہ کمال کا کام جو آپ کی سیرت کا ایک, آپ کی حیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے تاریخ لکھنے والے کبھی فراموش نہیں کر سکے. آپ کی کرامتوں کا بیان, آپ کی علم کا بیان, آپ کی عبادتوں کا بیان, آپ کی تدریس کا بیان, آپ کے اخلاق کریمہ کا بیان, آپ کے عفو درگزر کا بیان, آپ کی سخاوت کا بیان, آپ کے جو ایک عملی کشش تھی, آپ کے کردار کی جو کشش تھی اس کے بیانات, وہ میں اس کے دیگر یہ کہ آپ کا خود ایک بیان جو کرنا تھا اس کا بیان, وہ سب میں آپ کو خود تک خود عرض کر چکا اور آپ سنتے رہتے ہیں. اب میں اس دور کا بیان کرنے جا رہا ہوں جس دور میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو معاشرے میں جو تبدیلی برپا کی, مدنی انقلاب برپا کیا. اب میں اس مدنی انقلاب کی طرف آپ کو لا رہا ہوں جو محی الدین کے اصل لقب کا سبب بنا. یہ تو کئی اسباب ہے, یہ بھی ایک بنیادی سبب بیان کیا گیا. حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ اندلس میں امیر عبد الرحمن اموی کی قائم کردہ حکومت کی مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی. اس وقت جو حالات و معاملات تھے پہلے اس پہ غور کر لیتے. یورپ کی غیر مسلم حکومتیں موقع کی تاک میں تھی کہ مسلمان کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کریں. نمبر ایک, بیت المقدس پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہ لوگ عراق اور حجاز مقدس پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف تھے. گویا کہ غیر مسلموں کی تمام قوتیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی. وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں, پانچویں چھٹی صدی کی بات کر رہا ہوں, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ وقت تھا. کیونکہ یہ ایک ایسا نازک وقت تھا, اس کی پیشن گوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, روایتیں ملتی ہیں. اور ایک روایت تو یوں ملتی ہے کہ پانچویں صدی میں امت پر آفت کی چکی چلے گی, اگر اس سے بچ نکلی تو پھر کچھ مدت کے لیے اسے استقامت نصیب ہوگی. اور یہ کیا چکی چلی تھی, یہ کیا دور چلا تھا, میں اس کی طرف آپ کو بیان کر رہا تھا. اسلامی خلافت کے روح و زوال ہونے, مسلمانوں کی سیاسی و فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب غیر مسلم نئے ہتھکنڈوں سے لیس ہو کر علمی فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ کر رہے تھے. علمی فکری اور معاشرتی ہر لحاظ سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے. پانچویں اور چھٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفاء کے ابتدائی سلسلے سے منطق و فلسفہ اور دیگر علوم کا لٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کیا جانے لگا. اور اس سے کیونکہ اس کی صحیح معنوں میں روک تھام نہیں ہوئی, اس کے صحیح معنوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا, اس سے مسلمانوں میں بعض جگہوں پر ان کی فکری نظریہ تبدیل ہونے لگے, عقائد تبدیل ہونے لگے, عقائد بگاڑ پیدا ہونے لگا, اور کرامتوں کو اور معجزات کو عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا گیا. اور جب عقل میں ایک بات نہیں آتی تھی اس کا انکار کر دیتے تھے. ایسا جب دور آیا تو اس پر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اپنے بیانات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, صحابہ کرام علیہ مردوان اولیاء عظام رحمہ اللہ المبین کی پیروی کی اہمیت کو بھرپور انداز میں پیش کیا. اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ان عقائد باطلہ اور ان فرقہ باطلہ سے روکا اور ان کو باز رکھا. اور قرآن پاک پڑھنے, حدیث پاک کو پڑھنے, مقام مصطفیٰ کو سمجھنے اور مقام صحابہ کو سمجھنے پر اس وقت میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بیانات کیے. اولیاء کاملین کے مقام, ان کی کرامتوں, ان کے تصورات پر میرے غوث پاک نے بیانات کیے. روحانیت پر میرے غوث پاک نے بیانات کیے. یہ وہ دور تھا کہ عمرہ کا طبقہ عیش و عشرت میں مبتلا تھا, کسی کے یہاں 500 تو کسی کے یہاں 800-800 گانے بجانے والی عورتیں رہا کرتی تھی. ہسپانیہ میں اسلامی پردہ ختم ہو چکا تھا, مرد نکاح باندھا کرتے تھے, عورتیں منہ کھلا رکھ کے گھما کرتی تھی. بتاؤ یہ حالت تھی اس وقت. فسق و فجور کی کثرت کا علاج کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے. یعنی یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھیے کہ توحید اسلام, حقانیت اسلام کی, اس پر بیان کیے گئے. صحیح معنوں میں عملی مسلمان بننے پر میرے غوث پاک نے بیانات کیے. بیان کا سلسلہ تھا یہ, جس طرح انقلاب آیا نا, مدنی انقلاب بیانات کا سلسلہ تھا. فسق و فجور میں جو مبتلا تھے ان کے لیے خوف خدا, خوف آخرت, اخلاص, تقوی, پرہیزگاری پر بیانات ہوئے تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. غور کیجئے, اور اندازہ لگائیے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیانات یہ سوچ کے سمجھی پلاننگ کے تحت ایک منصوبہ بندی تھی، ایسے ہی بیان نہیں کر دیے تھے. میں آپ کو چند بیانات کی جھلکیاں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بیان کا ایک اقتباس یہ ہے، ایک قوم اسلام رو رہا ہے، ان فاسقوں فاجروں گمراہوں جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے سر پر ہاتھ رکھ کر پناہ مانگ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، جو تمہارے ساتھ تھے، امر و نہی کے ساتھ حکم چلاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اب حالت یہ کہ گویا کبھی موجود ہی نہ تھے. تو کتنا سنگ دل ہے. کتا پورے خلوص کے ساتھ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اس کی کھیتی اور چوپایوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پہرا دیتا ہے اور مالک کو دے کر دم ہلاتا ہے، حالانکہ وہ اسے رات کے وقت چند لقمے کھلا دیتا ہے یا کوئی معمولی چیز کھلا دیتا ہے اور تو پیٹ بھر کر اللہ تعالی کی نعمتیں کھاتا ہے، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے حدود کی پاسداری نہیں کرتا. اسی طرح ایک مقام پر بیان کرتے ہوئے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیواریں گر رہی ہے، بنیاد بکھر رہی ہے، اسے اے زمین کے باسیوں، اے زمین کے رہنے والا آؤ، جو منہمد ہو چکا ہے اسے مضبوط کریں اور جو گر چکا ہے اسے بحال کریں. اس طرح کے بیانات میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. ایک طرح طرح کے محبت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کریمہ بیان کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ راہ محبت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قول و پہل کی پیروی کی جائے. تو کبھی بیان کرتے ہیں جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی. کبھی بیان کرتے ہیں، اے شہر والو تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے، اعمال کے بغیر اقوال کی کثرت ہے، عمل کے بغیر قول فائدہ نہیں دیتا، وہ تیرے حق میں نہیں بلکہ تیرے مخالف دلیل ہے، وہ جے جان جسم ہے، وہ بے جان جسم ہے، وہ ایک ایسا بت ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں نہ ہی اس میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، تمہارے اکثر اعمال بے روح والی لاشیں ہیں. روح کیا ہے؟ اخلاص، توحید، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ثابت قدمی. اخلاص اور عمل کا بیان کر رہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات نے لوگوں کو جھنجھوڑا. علماء میں بیان کرتے، مشائخ میں بیان کرتے، عمراء میں بیان کرتے، سلاطین میں بیان کرتے، کسی معاشرے کے طبقے کو میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نہیں چھوڑا. سب کو لیا، سب کو لیا، سب کو نصیحت کی، سب کو واعظ کیے، سب کو بیان کی، سب کو نیکی کی دعوت پیش کی، سب کو راہ راست پر آنے کے لیے آپ نے ہدایت کی، سب کو بلایا اور ایک ایک منفرد اپنے انداز سے بلایا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور کیفیت یہ تھی کہ بادشاہ یا وزیر یا دیگر ارکان سلطنت میرے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. میرے غوث پاک کبھی کسی کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، کبھی نہیں، کبھی کسی کے پاس میرے غوث پاک نہیں جاتے تھے، وہ خود حاضر ہوتے اور میرے غوث پاک کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے اٹھ کر کمرے میں چلے جایا کرتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے آنے پر ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے. پھر ان کے آنے پر جب یہ بیٹھ جاتے پھر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے کمرے سے باہر آتے، پھر یہ کھڑے ہو کر میرے غوث پاک کی دست بوسی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ ملاقات کے لیے آیا، سلام کیا، درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، اور ساتھ ہی کچھ دراہیم روپیے کی 10 تھیلیاں پیش کی جنہیں 10 خادم اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. خلیفہ کے اصرار پر 2 تھیلیاں ہاتھ میں لے کر دبائیں تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا، ان میں سے خون ٹپکنے لگا. آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوس کر لاتے ہو اور مجھے پیش کرتے ہو؟ خلیفہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. میرے غوث پاک نے فرمایا، خدا کی قسم،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا باعث نہ ہوتا تو یہ خون بہتا ہوا خلیفہ کے محل تک پہنچ جاتا. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خلفاء اور امراء کو کار خیر کا حکم دیتے، برے کاموں سے منع فرماتے، ظالموں کے والی بنانے پر بلا خوف و خطر ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے. جب خلیفہ وقت نے ایک ایسے شخص کو قاضی بنایا جو کہ ظالم تھا تو آپ نے برسر ممبر خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو نے ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ارحم الراحمین کو کیا جواب دے گا؟ خلیفہ کام گیا، اس کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، اسی وقت قاضی کو معزول کر دیا. خلیفہ وقت کو خط لکھتے تو اس انداز سے لکھتے، عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم تم پر جاری اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، وہ تیرا مقتدا اور تجھ پر حجت ہے. خلیفہ وہ مکتوب گرامی پڑھتا تو کھڑے ہو کر اس مکتوب کو بوسہ دیا کرتا تھا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور میرے مدری چینل کے ناظرین، یہ تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیفیت، درس و بیان کی، نیکی کی دعوت کی وہ کیفیت جس نے ایک انقلاب برپا کر، ہر طرف ایک فتنہ ہی فتنہ تھا، سلطنت کے لیے، مسند کے لیے، منصب کے لیے، دولت کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر دیتا، ایک دوسرے کا حق کھا لیتا. جی آج اس دور کو، اس بات کو آج سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایسے دور میں میرے رب نے میرے غوث پاک کا انتخاب کیا اور تمام طبقوں میں میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کھل کر بیان کیا اور ایک ایک طبقے کی اصلاح فرماتے گئے. سلطنتوں کی سلطنتیں، حکومتوں کی حکومتوں کو سہارا دیا، مسلمانوں کے گرتے ہوئے کردار کو سنبھالا، اسلام کی بگڑتی ہوئی صورت کو سنبھالا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے. آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کر دینے والے ہیں، محی الدین ہیں. اور صرف یہی نہیں، ایک اور انداز تربیت، ایک اور انداز، یہ تو واضح نصیحت بیان جس ابھی میں بیان کر رہا ہوں آپ بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ترکیب ہے. لیکن تاریخ لکھنے والوں نے بڑے پیارے پہلو پر غور کیا کہ آپ نے جو مدنی انقلاب برپا کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقیناً اس میں آپ کا بیانات، آپ کا تدریس، آپ کا مدرسہ، اس کی اپنی اہمیت تھی جس کا انکار نہیں ہے. لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہماگیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لیے صاحب دعوت جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح اور تربیت کی ضرورت تھی. بیانات، تدریس وغیرہ کے اثرات اپنی جگہ مسلم تھے، لیکن جہاں پر محض انا، جہاں پر میں آنا، سننا اور چلے جانا ہو، وہاں چونکہ قلبی و روحانی تعلق قائم نہیں ہوتا، لہذا وہ اثرات جو مرتب ہونے تھے وہ مرتب نہیں ہوتے. زندگی کی ذمہ داریاں، معاشی تفکرات، خلافت کے موجودہ حالات اور دیگر نمایاں نظر آنے والے معاملات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. وہ کیا؟ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں میں مدنی انقلاب، نیا نظم و ضبط، جوش ایمانی، روحانی قوت وغیرہ کے لیے ایسی روحانی شخصیت کی حاجت رہی جو ایمان کو کامل کر دے. ایمانی اپنی صحبت اور نور ایمانی سے وابستگان میں حب الہی اور عشق رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جذبہ نیکی کی دعوت کی گرمی پیدا کر دے، انہیں علم و عمل کا پیکر بنا دے، ان کے اندر خوف خدا، خوف آخرت پیدا کر دے، قبر و حشر کی طرف سوچنے کی ان میں صلاحیت پیدا کر دے، انہیں بار بار توبہ اور استغفار پر آمادہ کرے. اور ایسی سوچ ہو کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں جب سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب میں سے وابستہ ہوا، میرے میں تبدیلی آ رہی ہے، مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، مجھے عبادت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اس طرح کی تبدیلی لانے کا ایک حاجت تھی اور اس کو پورا کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیسے؟ میں طریقت، بیعت، اس کو بیعت و تربیت کا نام دیا گیا، مورخین نے لکھا ہے بیعت و تربیت کہ آپ نے بیعت کی. یقیناً اس طریقے کار کو آپ سے پہلے بھی بزرگوں نے اختیار کیا، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقت کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا. اپنی خاص روحانی کمالات جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس کو ایک نئی زندگی بخشی اس انداز کو, اور آپ کی جو ایک عمومی آپ کی جو مقبولیت تھی جو عظمت تھی اس نے سلسلے کو اور عمومیت دیا اور عوام میں لے گئے. یہ خاص ایک واسطہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسے آپ لے کر آئے اور بیعت کی اور سلسلہ قادریہ پھر آپ سے چلا. اور یہ وہ آپ کا کارنامہ ہے کہ جس نے جس کے ذریعے بہت سارا کام اس ذریعے سے ہوا. آپ دیکھیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ایسے لاکھوں کی اصلاح ہوئی, لاکھوں نے تبدیلیاں کی, لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے خلفاء آپ کے مریدین نے کام کیا. جی ہاں, دور کی مثال کیا لو, تاتاری قوم ہلاکو, تاتاری قوم جو تھی اس پوری تاتاری قوم کو جو اسلام کو مٹانے پر کمر باندھے ہوئی تھی اس قوم کو مسلمان کرنے والا میرے غوث پاک کا مرید تھا, میرے غوث پاک کا صحبت یافتہ تھا. خود بیت المقدس جس کے ہاتھوں فتح ہوا یہ میرے غوث پاک کا فیضان تھا, اور کابرین جن کا نام آتا ہے جو میرے غوث پاک کے فیضان سے میرے غوث پاک کی نظر سے جنہوں نے تبدیلیاں پیدا کی, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ, شاہ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, ابو الفتح شاہ رکن اعلی ملتانی, سید جلال الدین بخاری اونچی, اور لال شکی سخی شہباز کلندر رحمہ اللہ تعالی, اور ایسے کئی بزرگوں کے نام اس فہرست میں آتے ہیں جو میرے غوث پاک کے فیضان نظر سے میدان عمل میں آئے اور امت نے مدنی انقلاب برپا کر دیا. یہ تاریخ کے وہ سنہرے مضامین ہیں جو میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک حصہ ہیں, آپ کی حیات مبارکہ کا حصہ ہیں, آپ کے جو کرامتیں تھیں اس کا تو میرے کرتے کرامتیں گنتی نہیں کی جا سکتی. کہ ایک عورت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مورکھ تناول فرما رہے ہیں, کو بڑی پیاری کرامت ہے کہ آپ مورکھ تناول فرما رہے ہیں, میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے, آپ نے اپنا دست مبارک مرغی کی ہڈیوں پر رکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا, جس کی شان بوسیدہ ہڈیوں کو حیات نو عطا فرمانا ہے. مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی اور شور مچانے لگی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام کو پہنچ جائے تو پھر اس کو بھی بولنا مرغیاں کھاتا رہے. ایک مرتبہ دریائے دجلہ آپے سے باہر ہونے لگا اور قریب تھا کہ بغداد اس میں ڈوب جاتا. لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فریاد کی میرے آقا غوث پاک رضی اللہ عنہ چھڑی لے کر اپنا عصا لے کر تشریف لائے اور لا کر زمین میں گاڑا اور فرمائے بس دجلا بس بس, جا پر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے عصا گاڑا, دجلا کا دریا اس عصے سے باہر نہیں نکلا, وہی رک گیا. کیا کرامتیں تو اتنی بیان کریں کہ کرامتیں کرامتیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مگر اور اس کو پورا بیان جنات کا بادشاہ لے لیں, منع کی لاش لے لیں, امیل سنت کے رسالے, تو امیل سنت نے کئی کرامتیں بیان کی ہیں. میرا آج جو مدنی مقصد تھا بیان کا ذہن تھا کہ حیات غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ایسے واقعات اور آپ نے جو مدنی انقلاب برپا, کیونکہ اب میں مزید کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حالات اور واقعات پڑھے اس وقت جو ماحول تھا وہ دیکھا, اس کو کمپیئر کیا تو بالکل ایسی کیفیت آج بھی ملتی جلتی کمی بیشی کے ساتھ نظر آتی ہے. جو حالات آج ہیں بے علمی کے, اور مطلب جس طرح غیر مسلم قوتیں مسلمان کو دبوچ رہی ہیں, مسلمان جتنا بھی عمل ہوتا جا رہا ہے جو انداز ہے اس وقت, اور آج سے 30 سال پہلے اٹھنے والی دعوت اسلامی پر میں نے غور کیا, دعوت اسلامی کے انداز پر میں نے غور کیا, وہی انفرادی کوشش, وہی طریقت, وہی علم و عمل, وہی بیانات, وہی اجتماعات, اور وہی پیری بریدی کا سلسلہ, آپ دیکھیے جتنا کچھ میں نے بیان کیا یہ مستند کتابوں سے میں نے بیان کیا ہے, مستند تاریخی کتابوں سے ساری باتیں بیان کی ہیں. اللہ کی رحمت سے اسے کوئی نہیں جھٹلا سکے گا. اور ایز کمپیئر ٹو دعوت اسلامی آئیے کہ بالکل آپ کو دعوت اسلامی کا اور بالخصوص میرا امیل سنت کا وہی انداز لگے گا جو میرے غوث پاک لے کر چلے تھے. بالکل دعوت اسلامی اور میں امیل سنت کو دیکھتا ہوں, یا کہ اس کو دعوت اسلامی کا نام تو نہیں تھا مگر دعوت اسلامی جو کچھ بھی ہے وہ فیضان غوث اعظم ہے, وہ فیضان غوث اعظم ہے. وہی انداز ہے, وہی تبدیلی کی بات ہے, وہی پیری بریدی ہے, وہی جا کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھمیں مچانی ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں گئے میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلفاء, مریدین, متبعین, متعلقین, اور نیکی کی دعوت کی دھمیں مچائیں. اتنی تبدیلی کی, اتنی تبدیلی لائے میرے غوث پاک کے مرید, آپ کے خلفاء, جس کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا یا جسے اللہ بتا دے. وہی چیز لے کر امیل سنت آج ہمیں دے رہے ہیں کہ آؤ اے عاشقان غوث العظم, ہم اسی راستے کا فیضان لیں جو غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے. یہ انداز اجتماع کا, لوگوں کو جمع کرنے کا, بیان کرنے کا, اور وہی ٹاپکس, موضوعات دیکھ لیجئے, وہی موضوعات ہیں, وہی برائیوں کو نشاندہی کر کے بیان کرنا ہے, معاشرے کے مختلف طبقات کو آئیڈینٹیفائی کر کے بیان کرنا ہے کہ اس طبقے میں یہ گناہوں کے, یہ بیماری کے امراض ہیں, اس کا یہ علاج ہے. سیم وہی انداز دعوت اسلامی کا ہے. آؤ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی فیضان غوث العظم کا حصہ لیں گے اور دعوت اسلامی کے کاموں کو مزید آگے بڑھائیں گے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ جیلان سے بغداد تشریف لائے, سفر کیا, کہاں کہاں سفر کیا, ریاضتیں کی, مجاہدے کیے, نیکی, پرہیزگاری, علم, عمل, یہ ساری چیزیں ہمیں ایڈریس کر رہی ہیں کہ آپ بھی اپنے اندر, میں بھی اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں. محبت بہت اچھی چیز ہے, الحمدللہ میں غوث پاک سے محبت ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں. محبت کو تقاضا کرتی ہے کہ تم جس سے محبت کرتے اس کی ادا کہاں ہے. محبت زبان کی نوک تک ہے یا دل کی گہرائی میں, وہ عمل کہاں ہے جو محبت جس کا تقاضا کرتی ہے, وہ مجاہدہ کا ہے, وہ ریاضت کا ہے, وہ احتیاطیں کہاں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں آج اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم علم و عمل کے پیکر بنیں گے. آواز کیوں دب گئی؟ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کریں گے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کیفیت پر آئیں گے, اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. دعوت اسلامی ہمیں علم و عمل کا پیکر بنا رہی ہے, اور وہ فیضان جو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے ہمیں مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ دے رہی ہے. ماں باپ کے لیے سے مدنی پھول, اولاد کے لیے سے مدنی پھول, مبلغین کے لیے مدنی پھول, دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کے, مختلف کام کرنے والے کے لوگوں کے لیے میرے غوث پاک کی سیرت میں مدنی پھول ہیں. اور اگر اس معاشرے میں مدنی انقلاب لانا چاہتے ہو تو نیکی کی دعوت عام کیجئے. میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نیکی کی دعوت عام کی, بیان کیا, انفرادی کوشش کی, جا جا کر سمجھایا. صرف کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی, ہم صرف کرتے رہتے ارے یوں ہو رہا, ارے دنیا میں یوں ہو رہا, یہاں یوں ہو رہا, یہاں, ارے بھائی آپ نے کیا کیا یار تبدیلی لانے کے لیے, آپ نے کیا کیا, کس کو جا کر سمجھایا؟ آپ سمجھانا نہیں آتا تو سیکھے سمجھانا بھائی. دعوت اسلامی کے قافلہ کورس ہوتے ہیں, مدی تربیتی کورس ہوتے ہیں, آپ کے پاس نہ 41 دن, آپ کے پاس 63 دن, آپ کے پاس 30 دن سیکھنے کے لیے وقت بھی تو نہیں ہے. کیا کروں, سمجھ نہیں آتی کس دیوار پر سر مارا جائے کہ قوم کے پاس اگر جذبہ ہے بھی کہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے تو جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کچھ سیکھنا سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس, خالی کرتا ہے. تبدیلی آنی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہے. کیا صرف کرتے رہو گے آپ؟ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا, ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ لانا پڑے گا. اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. دنیا میں آنے والی مختلف تبدیلیوں پر, مختلف پریشانیوں پر ذرا غور کرو. مجھے کل ہی کسی نے کہا, کچھ نہ کچھ اطلاع تو تھی کہ جناب فلاں فلاں ملک میں فلاں فلاں زلزلہ آیا, فلاں فلاں سیلاب آیا, فلاں فلاں طوفان آیا. کیا ہوا ہمارے آیا تو کیا ہوا, وہاں آیا تو کیا ہوا, بس زمین کے کسی خطے میں ایک چیز نظر تو آئی نا. کسی بھی ستے کے کمال کو زوال دیکھا نا دنیا نے ایک بار پھر. ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ساری باتیں کرتے ہیں, سارے مطلب اس چیز کی سمجھ ہے کہ دیکھو کیا ہو گیا. ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تبدیل کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ آپ کیوں نہیں بدل رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دنیا میں آنے والی اتنی تکلیفیں, طوفان, زلزلے, سیلاب, سونامی, فلانامی, اتنے نامی آئے میرے بھائی, آپ کی نیک نامی کب آئے گی؟ ہماری تبدیلی کب آئے گی؟ ہم کب گناہ اور جھوٹ اور سود اور رشوت اور ظلم سے باز آئیں گے؟ ہم کب آئیں گے بھائی, ہم کب آئیں گے؟ ہم کب نمازی بنیں گے؟ سب سے پہلے بیٹھے صاحب بھائیو, مجھ میں تبدیلی لانی ہے, میں خود میں تبدیلی لاؤں. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں یار, کیا رہ گیا بتاؤ یار, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں اگرچہ آتا ہے, لیکن آپ کی عبادتوں میں کہ روز کی 1000 نفل نماز ادا کرتے تھے. ہم سے فرض نماز مسجد بھی آ کر نہیں پڑھی جاتی. ہم سے غیر مسلموں کا طریقہ لباس نہیں چھوڑا جاتا. یار کتنی عجیب و شرم کی بات نہیں ہے؟ ناجائز, جائز, حرام, حلال, اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے, سمپل سی بات کر رہا ہوں. اسلامی لباس کون سا آپ بولو؟ اسلام نے کوئی لباس میں عملے میں رہنمائی نہیں کی؟ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے کہ اسلام لباس پر رہنمائی نہیں کرتا. حدیث پاک, صحیح حدیث پاک اٹھا کر دیکھو آپ, کرتا کتنا ہونا چاہیے. یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں سے اور فقہ کرام سے, علماء سے ملتا ہے کہ آدھی پنڈلی کرتا, یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. پجامہ اور تیبند کا بیان کیا حدیث پاک میں نہیں آتا, روایتوں میں نہیں آتا. کہ امامے کا بیان کتابوں میں نہیں ہے, روایتوں میں نہیں ہے. یہاں تک کہ امامے کے نیچے سر بند باندھنے کا بیان کیا کتابوں میں نہیں ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو لباس کے بارے میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا؟ جھوٹ ہے یہ. اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ لباس اتنی بنیادی چیز ہے انسان کی. بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو لباس دیا جاتا ہے, ہے یا نہیں یہ بتائیے. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر کیا دیتا ہے, دائی کیا دیتی ہے؟ لباس, کپڑا دیتی ہے, اس کو کپڑے میں لپیٹتی ہے. اس بچے کے دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی چیز ملی لباس, اس معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرے گا؟ ہاؤ کین پاسبل؟ کوئی سمجھنے والی بات کرے. غذا کے بارے میں کہ اسلام رہنمائی نہیں کرے گا کہ اس کے بعد فوراً بچہ غذا لیتا ہے, کہ غذا کیسی ہونی چاہیے, لباس کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے نظر دی ہے کہ اس پہ رہنمائی نہیں ہے کہ نظر کا استعمال کیا ہونا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے, حکم نہیں ہوگا کہ اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے. اللہ نے کان دیے تو کیا بتایا نہیں کہ اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے. اللہ نے ذریعہ معاش رکھا, کسب رکھا, تجارت رکھا, خرید و فروخت رکھا, کیا اس کے بارے میں شریعت رہنمائی نہیں کرے گی کہ اس کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ کہ جبکہ اسلام کامل و اکمل دین ہے, ہر معاملے میں اسلام رہنمائی کر رہا ہے، مگر نہ جانے اس مسلمان کو کیا ہو گیا، اپنی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلام کی بیسک ایجوکیشن کو چھوڑ کر انگریزوں کی کتابیں پڑھتا ہے، اس سے سمجھتا ہے کہ جناب یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے. نہیں بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں علماء سے دور ہو گئے نا؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، علماء کا بغض دل میں جمع کیا گیا ہے کہ نہیں نہیں بھائی، مولانوں سے کون پوچھے؟ مولانوں سے کیوں نہیں پوچھو گے یار؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس انگریز کو بلایا تھا کہ کوٹ اور ٹائی پہن کے ذرا میرے بچے کے کان میں اذان تو دے دے؟ بتاؤ بھائی، آپ کے باپ کا جنازہ تھا، کس انگریز کو بلایا تھا کہ ذرا آؤ ذرا میرے باپ کا جنازہ تو پڑھا دو کوٹ اور ٹائی پہن کر؟ تو مذہبی شخص، علماء مشائخ، ان کو کیوں چھوڑتے ہو آپ؟ آؤ ان سے پوچھو بھائی لباس کیا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے، غذا کیا ہونی چاہیے وہ بتائیں گے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے، سو وہ بتائیں گے. جب اس طرف تبدیلی لائیں گے آپ خود مسجد کی طرف آ جائیں گے، اسلام سے محبت پیدا ہوگی، علماء سے محبت پیدا ہوگی، علماء اہل سنت ان سے محبت پیدا ہوگی. تو یہ میرے مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں آپ نے سنی. آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کے بیانات، آپ کی طریقت پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. تو نیکی کی دعوت دیں گے نا؟ کون کون نیکی کی دعوت دے گا؟ کون کون نیکی کی دعوت دے گا؟ جو نیکی کی دعوت روزانہ دیتا ہے اس کے لیے امیل سنت کے استغاثہ بیان کروں؟ ہاں بھائی نعت خوان.
جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، انہیں حشر میں
تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی خوب خوب دمیں مچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر اب تک آپ نے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر نہیں کیا، جتنے اسلامی بھائی بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سارے نیت کریں انشاءاللہ عزوجل ہم اس ماہ کے اختتام سے پہلے پہلے 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.